دنیا کے اکثر بڑے شعرا اپنے عہد کی زندگی پر اثر انداز ہوئے ہیں، لیکن شیر اقبال نے 20ویں صدی میں برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر جو گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، اور عصر حاضر کے مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ کی تشکیل میں جو اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے، اس کی مثالیں نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔ اقبال کے فکر و فن نے تاریخ، سیاست اور ادب پر یکساں طور پر اثرات چھوڑے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک ایسی روش اختیار کی جس کی کوئی مثال اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ انہوں نے شاعری میں تاریخی شعور کو شامل کر کے زندگی اور شاعری دونوں کے آفاق کو حیرت انگیز طور پر وسیع کیا۔ انہوں نے اردو شاعری کو اس رفت و شکوہ سے آشنا کیا جو دنیا کی بہت کم زبانوں کے حصے میں آ سکے ہوں گے۔ انہوں نے اردو نظم و غزل پر فکر، خیال، جذبے اور اظہار کے یکساں نئے ابواب واہ کر دیے۔ وہ اپنے ساتھ ایک نیا طرز فکر اور نیا طرز احساس لائے۔ اس فکر و احساس کی جڑیں تو ماضی کی علمی، ادبی اور تہذیبی روایات میں تھیں، لیکن اس کا دامن زندگی کے نئے سے نئے تجربے کے لیے واہ تھا۔
علامہ اقبال پر خاصا و نمایاں کام کیا ہے اور آپ ہماری اس محفل میں موجود ہیں۔ وہ اپنی کتاب تصانیف اقبال میں فرماتے ہیں، ادبیات عالم کی تاریخ میں کم ہی ایسے شاعر ہوں گے جو علامہ اقبال کی طرح یہ دعویٰ کر سکیں، من نوائے شاعر فرداستم۔ 21ویں صدی کے آغاز میں بساط عالم پہ انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اقبال کا فکر آج بھی تر و تازہ، عصر حاضر کے لیے زندہ و بمعنی، اور دور نو کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اقبال نہ صرف اپنے دور کی معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور انسانی صورتحال کا گہرا شعور اور ادراک رکھتے ہیں، بلکہ انہیں مستقبل کے بارے میں بھی ایک حکیمانہ بصیرت عطا ہوئی تھی۔ انہیں بلا تعمل آنے والے زمانوں کا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، ایران، افغانستان اور وسط ایشیا جیسے اسلامی ممالک اقبال کے پیغامات، افکار و نظریات کی شہرت و مقبولیت کی وجوہات کافی زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک خاص سبب یہ ہے کہ ان ممالک میں بولی جانے والی زبانوں کی بنا پر سالہا سال ملی تاریخی لسانی روابط اور ادبی و شعری روایات یکساں ہیں۔ جہاں تک اسلامی ممالک میں پیغام اقبال کی پذیرائی کا تعلق ہے، یہ سب ہی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے فارسی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا۔ ایران، افغانستان، مصر اور وسط ایشیا کے ممالک میں بھی علامہ کو نہایت شہرت و مقبولیت رہی ہے۔ اقبال اپنی پوری زندگی میں یہ چاہتا تھا کہ اسلامی ممالک میں کم از کم سفر کرے، لیکن ان کو ایران آنے کا موقع، افسوس کی بات ہے کہ نہیں ملا۔ افغانستان گئے، مصر گئے اور ہسپانیہ بھی گئے، اور ایران آنے کی بڑی خواہش تھی، لیکن افسوس کی بات ہے ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، چونکہ علامہ اقبال نے جو کام ایرانیوں کے لیے کیے وہ ہمیں بہت ان کا یعنی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ چونکہ دیکھیے، علامہ اقبال کے آدھے سے زیادہ ان کے جو اشعار ہیں وہ فارسی میں لے کے گئے ہیں، خاص طور پر ان کی جو اہم کتابیں ہیں وہ ساری فارسی میں ہیں۔ تو اس سلسلے میں، ہسپانیہ کے سلسلے میں، وہ گئے تھے لندن میں ایک گول میز کانفرنس میں اپنی عمر کے آخری حصے میں، 1932 میں۔ تو اس کے بعد
وہیں سے وہ ہسپانیا یا اسپانیا چلے گئے. تو وہ خاص طور پر مسجد قرطبہ کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھے, بہت پریشان تھے کہ میں جا کر سب سے پہلے اس مسجد کو دیکھوں اور اس مسجد میں نماز ادا کروں. اور یہ ہمارے ہاں ایک بڑی اہم خوبی سمجھی جاتی ہے کہ علامہ اقبال اتنا راستہ انہوں نے طے کیا کہ مسجد قرطبہ میں نماز ادا کر سکیں. مسجد قرطبہ یا بالکل ہسپانیا کی جو سرزمین ہے وہ بہرحال اردو زبان دان جانتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم دوسری صدی ہجری میں سندھ پر حملہ کیا تو اس کے بعد پورے یعنی اکثر ممالک اسلامی ممالک کے قبضے میں آ گئے, خاص طور پر ہسپانیا.
اقبال نے اردو شاعری کی لفظیات میں ایک عظیم تغیر پیدا کر دیا اور شعری معنویت کے رشتے عصری حقائق اور تاریخ و تہذیب کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ استوار کر دی. انہوں نے شاعری کو فلسفہ اور فلسفے کو زندگی عطا کی اور مغربی افکار کے مقابلے میں مشرقی افکار کے حیات بخش عناصر کو اس طرح نمایاں کیا کہ اس سے مشرق اور مغرب دونوں کو نئی روش میسر آ سکے. انہوں نے شاعری کو استدلال دیا, استدلال کو منطق کے بے جان کلیوں سے نکال کر زندگی کی حقیقتوں کے قریب لے آئے. شعری معنویت کے جن نئے امکانات کو انہوں نے اپنی شاعری میں منکشف کیا وہ صرف اردو شاعری ہی نہیں پوری دنیا ادب میں کم نظیر ہے. اقبال نے مشرقی ادب کی تاریخ میں شاید پہلی بار یہ تصور شعر پیش کیا کہ شاعری مقصود پہ ذات نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے مقاصد عالیہ کی تشریح و تکمیل کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. لیکن شاعری کو ایک وسیلہ یا ذریعہ قرار دینے کے باوجود انہوں نے شاعری کو فکر و تخیل اور اسلوب بیان کی جن بلندیوں سے آشنا کیا انہیں اردو شاعری میں یکسر ایک نئے جہان معنی کے انکشاف کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے. ان کی شاعری کی اشاعت کے ساتھ ہی اردو شاعری اور بر صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بنیادی اور اصولی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی. وہ ایک نئے جہان معنی کے پردہ کشا اور ایک نئے آہنگ شاعری کے علم بردار تھے. انہوں نے اردو شاعری کو فکر و خیال اور اسلوب و آہنگ کی اس بلندی سے مالا مال کیا جسے صدیوں پہلے ایک رومی نقاد لان جائنسن نے عرفیت سے تعبیر کیا تھا. اس عرفیت نے شعر و ادب کو نئی جہتیں عطا کی اور بڑے صغیر کے مسلمانوں کو ایک نیا تاریخی علمی انسانیاتی تخلیقی اور سیاسی شعور عطا کیا. انہوں نے شاعری کو ایک ایسی علمی جہت عطا کی جو کلیتاً کم نظیر تھی. انہوں نے ثابت کر دیا کہ عصر حاضر میں ایک بہت وسیع اور رچے ہوئے علمی شعور کے بغیر بلند پایا شاعری وجود میں نہیں آ سکتی. انہوں نے شاعری کو علم کی وسعت کے ساتھ مشروط کر دیا اور عصر حاضر کی علمی صداقتوں کو اسی فنی شعور کے ساتھ شاعری میں لے آئے کہ علم و فنون کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہا.
مئی 1932 کو ایک خط میں علامہ یوں لکھتے ہیں, میں پورے شمالی افریقہ ترکی اور ہسپانیا کی سیاحت کا قصد رکھتا ہوں. آگے جا کر لکھتے ہیں, اگر اب نکلا تو اسپین کی سیر کا بھی قصد ہے. انشاءاللہ عربوں کے قدیم شہر بھی دیکھوں گا اور ان پر لکھوں گا بھی. علامہ اکتوبر 1932 کو لندن جانے کے لیے رات کے 9 بجے فرنٹیئر میل سے سوار ہوئے. 19 اکتوبر کو بمبئی پہنچے، وہاں جہاز کے ذریعے 12 نومبر کو برطانیہ پہنچے، 24 دسمبر کنفرنس ختم ہوئی، اور علامہ نے کنفرنس ختم ہونے سے ایک دن پہلے مدیر اخبار انقلاب لاہور کو لندن سے خط لکھا، کل 24 دسمبر کو کنفرنس ختم ہو جائے گی، پھر چند روز اسپانیا جاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر قرطبہ کی مسجد واگزار ہو گئی ہے تو وہاں نماز ادا کروں گا، اور وہاں سے پیرس آ کر جرمنی استریا ہوتا ہوا جنیوا سے جہاز ہندوستان کا لوں گا۔ علامہ کے دوست و احباب کے لیے ان کا سفر اسپانیا بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ جنوری 1933 کے اخبار انقلاب میں سید زبیر ہزاروی ایم اے کا ایک مضمون شاعر اسلام اندلس میں کے عنوان سے شائع ہوا تھا، اس کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو، اقبال کا سفر اندلس ہمارے لیے اس لیے بے حد اہم ہے کہ آج اقبال دیدے بینا قوم ہو کر ایک ایسی اجری ہوئی محفل میں جا رہا ہے جس میں صحبت سب کے داغ فراق کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی شمع خاموش تک موجود نہیں۔ حقیقت میں ہم ان احساسات کا اندازہ نہیں لگا سکتے جن سے قلب اقبال لبریز ہوگا۔ شہر قرطبہ پہنچنے کے بعد علامہ اس شہر کی یگانی روزگار مسجد میں جاتے ہیں۔ اس مسجد کی زیارت نے علامہ کو جذبات کی ایک ایسی رفعت تک پہنچا دیا جو انہیں پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ اس مسجد کو دیکھنے سے علامہ کے تاثرات کا یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے اس مسجد کو دیکھنے کا موقع ملا۔ علامہ غالباً پہلے ہی مسلمان تھے جنہوں نے مسجد قرطبہ کے کلیسا میں منتقل کیے جانے کے کئی صدیوں کے بعد جنوری 1933 میں یہاں پہلی بار 2 رکعت نماز ادا کی۔
علامہ اقبال کے ہاں ہسپانیہ اور قرطبہ کا جو شہر ہے، خاص طور پر مسجد قرطبہ، بہت اہمیت رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ اس سرزمین کو جب دیکھتا ہے وہ افسوسناک آہیں وہ بھرتی ہیں، کیونکہ ایک زمانے میں تو وہاں مسلم رہتے تھے، ہسپانیہ میں، یورپ میں ایک زمانے میں مسلم رہتے تھے، اور اسی وجہ سے علامہ اقبال بہت یعنی افسوس کرتے ہیں کہ کیوں ایک زمانے میں مسلمان اتنے وہ آگے جا چکے تھے، اتنے بڑھ چکے تھے سب سے سب دوسرے اقوام کی بنسبت، کہ لیکن اب جب دیکھ رہا ہے کہ بہرحال اسپانیہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے یا دوسری اقوام کے ہاتھ میں ہے، وہ بڑا متاثر ہو جاتا ہے، لیکن جب پہنچتا ہے اسپانیا میں مختلف شہروں کی سیر کے بعد وہ شہر قرطبہ میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد قرطبہ کی مسجد میں جو ایک زمانے میں مسلمان وہاں جا کر نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ پہلے ایک پادری ان کو روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں نماز پڑھنے سے، لیکن اس کے بعد ان کا جو چیف یا جوہد ہے وہ آتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام سے ایک قول ان کے لیے عرض فرماتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو پادری ہے علامہ اقبال کو اجازت دیتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھیں، اور وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اسپانیہ کی سرزمین جو ہے اس پر ایک شعر بھی علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اے سرزمین اسپانیہ تو امانت دار خون مسلمانان ہستی، اسی طرح اردو میں انہوں نے لکھا ہے، اس کا تھوڑا سا میں نے فارسی میں بیان کیا اور اسی طرح آگے بڑھتا ہے۔ تو اسپانیہ کی جو سرزمین ہے علامہ اقبال کے لیے بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے۔
عشق را رسول اور قرآن مجید سے علامہ اقبال کے شخصی عناصر کی تعمیر ہوئی ہے. دراصل ای ظهور تو شباب زندگی، جلوه ات تعبیر خواب زندگی، ای زمین از بارگاهت ارجمند، آسمان از بوسه بامت بلند، شش جهت روشن زتاب روی تو، ترک و تاجیک و عرب هندوی تو، از تو بالا پایه این کائنات، فقر تو سرمایه این کائنات، در جهان شمع حیات افروختی، بندگان را خواجگی افروختی، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
اقبال نے زبان میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت کا احساس پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ایک ایسی شعری زبان تخلیق کی جو مستقبل کی علمی اور ادبی ضرورتوں کے علاوہ معاشرتی اور عمرانی تبدیلیوں کا بھی ساتھ دے سکتی تھی. اقبال نے اپنی لسانی تشکیل کی بنیاد محاورے اور قدیم تلازمات کی بجائے زبان کے فطری علم پر رکھی. اس نئی شاعرانہ زبان میں محسوسات اور خیالات کے ساتھ ساتھ خارجی حقائق کو بیان کرنے کی بھی پوری پوری صلاحیت تھی. اس کے باوجود یہ زبان علم و ادب کی قدیم روایات سے یکسر منقطع نہیں تھی. عصر حاضر کی تمام بڑی شعری تحریکات نے اقبال کے اثر کو کسی نہ کسی صورت میں ضرور کار فرما دیکھا جا سکتا ہے. اقبال سے پہلے اردو میں بلند پایا شاعری کے تمام تر اجزاء غزل ہی میں ملتے ہیں. اقبال کے شاعرانہ نبوغ نے نظم کو غزل کے علاوہ دوسری تمام شعری اصناف کا ہم پلہ بنا دیا. اگرچہ اردو نظم اقبال سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، لیکن پوئم کے معنوں میں نظم کا جدید تصور اتنا واضح نہیں ہوا تھا، بلکہ نظم اپنی حیاتوں سے پہچانی جاتی تھی. مثلاً قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، ترکیب بند، ترجیب بند، مسدس، رباعی اور قطعہ وغیرہ. البتہ قدیم شاعروں میں نذیر اکبر آبادی ضرور ایک ایسے شاعر ہیں جو ان تمام حیاتوں کو نظم یا پوئم کے جدید تصور کے قریب لے آئے تھے. اس لیے ان کی نظروں میں اصل اہمیت حیات کی نہیں، بلکہ موضوع اور اس سے متعلق جذبات و احساسات کی ہے. جس طرح مرزا غالب نے اردو غزل کو آفاقی شاعری کا لب و لہجہ ادا کیا تھا، اسی طرح اقبال نے بھی بیک جس اردو نظم کو دنیا کی بلند پایا شاعری کا ہم زمان بنا دیا. اس کارنامے میں اردو کا کوئی شاعر ان کا شریک نہیں ہے. اردو نظم جو ابھی تک یک رخی، سادہ اور نقش معرہ تھی، اقبال کے ہاتھوں پہلودار، پیچیدہ اور رنگین بن گئی.
کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی نابندی، خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلاکی، رومی ہے نہ شامی ہے کاشی نہ سمرکندی، سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی،
آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی.
ہاں خودی کی جلوتوں میں کبریائی، خودی کی خلوتوں میں مصطفیٰ، زمینوں آسمانوں عرش و کرسی، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، خودی کا سر نہاں،
خودی کا سر